یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔
اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ اس مختصر سی نشست میں اللہ کی توفیق سے حج کے متعلق کچھ بات کہنی ہے، اور حج کے متعلق جو بات ہے، حج کے متعلق جو گفتگو ہے، اس کے کتنے ہی گوشے ہیں، کتنے ہی پہلو ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے حج کے متعلق چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ حج اس کی فرضیت کے متعلق قرآن و سنت میں کیا حکم ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ حج کا اجر و ثواب اسلام میں کیا بیان کیا گیا ہے، اور تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ حج کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا شرطیں ہیں، اور چوتھی بات مختصر سے انداز میں یہ بیان کرنی ہے کہ حج کی ادائیگی کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ بات کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حج اس کی فرضیت کے متعلق قرآن و سنت میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے، جو بیت اللہ کی طرف جانے کی طاقت رکھے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے حج کی ادائیگی کا حکم دیا جو حج کے ادا کرنے کی استطاعت، حج کے ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، اسلام کے پانچ اصول ہیں، اور ان پانچ ارکان میں سے، ان پانچ اصولوں میں سے، ان پانچ بنیادوں میں سے ایک رکن، ایک بنیاد، ایک اصول، ایک اساس حج کا ادا کرنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے، اور وہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے، اسلام کا پہلا رکن ہے. دوسری بنیاد یہ ہے نماز کا قائم کرنا. تیسری بنیاد یہ ہے زکاة کا ادا کرنا. اور چوتھی بنیاد یہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا. اور پانچویں بنیاد یہ ہے رمضان کے روزے رکھنا. تو اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد، اسلام کے پانچ اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرنے کی طاقت رکھے وہ بیت اللہ کا حج کرے، اور وہ شخص جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کے متعلق کیا حکم ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں امام ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ فرمان، ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں، فرمایا من اطاق الحج فلم یحج فلیمت ان شاء یہودیا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيًّا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں جس کو حج کرنے کی طاقت ہو، جس کو حج کرنے کی استطاعت ہو اور وہ طاقت کے باوجود حج نہ کرے، فرمایا اگر چاہے تو یہودی ہو کے مر جائے، اگر چاہے تو نصرانی ہو کے مر جائے. کیا مقصد؟ جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کا اسلام سے کچھ تعلق ہے کہ نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرما رہے ہیں چاہے تو یہودی ہو کے مر جائے اور چاہے تو نصرانی ہو کے مر جائے، اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوگا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک اور بات بھی فرمائی، اور ان کی اس بات کو امام سعید بن منصور نے نقل کیا ہے. حضرت حسن البصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں لقد هممت ان ابعث الى هذه الامصار رجالا فينظروا الى من فَيَنْظُرُوا إِلَىٰ كُلِّ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَدَةٌ فَلَمْ يَحُجْ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے اس بات کا پختہ ارادہ کیا کہ میں مختلف صوبوں کی طرف کچھ آدمیوں کو روانہ کروں اور وہ دیکھیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر طاقت کے باوجود استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتے. فرمایا جتنے ایسے لوگ ہیں ان کے متعلق کیا کیا جائے؟ ان پر جزیہ لگا دیا جائے. اسلامی حکومت میں جو ٹیکس غیر مسلموں سے یہودیوں اور نصرانیوں سے لیا جاتا ہے وہ ٹیکس ان مسلمانوں پر لگا دیا جائے جو اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتے. فرمایا ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، وہ لوگ جو طاقت رکھنے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتے وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں. تو بات کا جو پہلا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ حصہ یہ ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن حج کی ادائیگی ہے، اور جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود حج ادا نہ کرے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں. بات کا دوسرا، بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ حج کے ادا کرنے سے کیا ملتا ہے. اسلام میں جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان اعمال میں سے حج کی فضیلت، حج کی عظمت، حج کی قدر و منزلت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے. آپ کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اسلام میں حج کی کیا حیثیت ہے اور حج کرنے والے کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے اور حج کرنے والے کے لیے کتنے فوائد اور کتنی برکات ہیں. جو بات حج کی فضیلت کے متعلق بیان کرنی ہے اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اعمال سب سے اعلی و افضل ہیں، جو اعمال سب سے اعلی و افضل ہیں ان میں سے ایک عمل حج کو ادا کرنا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے اعلی، سب سے افضل، سب سے شاندار عمل کون سا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان باللہ و رسول، سب سے اعلی سب سے شاندار بات یہ ہے اللہ کے ساتھ ایمان ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان ہو. آپ سے دوسری مرتبہ پوچھا جاتا ہے ثم ماذا، اس کے بعد دوسرا عمل کون سا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد دوسرے نمبر کا عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے. آپ سے سوال کیا جاتا ہے ثم ماذا، تیسرے نمبر کا عمل کون سا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور، حج مبرور کرنا یہ تیسرے نمبر کا عمل ہے. کتنی شان ہے حج کی، کتنی عظمت ہے حج کی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سے حج کو تیسرے نمبر کا عمل قرار دیتے ہیں. اور حج کے متعلق، حج کی فضیلت کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ جو بوڑھے ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں یا عورتیں، ان کے لیے جو حج ہے وہ ان کا جہاد ہے. پہلی جو بات بیان کی اس میں دوسرے نمبر کا عمل کون سا تھا؟ بولیے، جہاد. لیکن جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، ان کا حج ان کا جہاد ہے. امام نسائی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد الکبیر والضعیف والمرأ الحج والعمرہ، بوڑھے، کمزور اور عورت کا جو جہاد ہے وہ کیا ہے؟ حج کرنا اور عمرہ کرنا. اگر کوئی بوڑھا شخص، کمزور شخص یا عورت حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسے ہی ہے جس طرح کے جہاد کرنے والا جہاد کے لیے جاتا ہے. حج کی فضیلت کے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص حج کے لیے نکلے، اپنے مال کو حج کے لیے خرچ کرے، بس کا کرایہ، سفر حج کے دوران کھانا اور پینا، ہوٹل میں رہنا، خیمے میں رہنا، حج کے دوران جو خرچ کرے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے، اللہ ایک کے بدلہ میں 700 عطا فرماتے ہیں. ایک کے بدلہ میں 700 عطا فرماتے ہیں. اسی طرح جو مال حج کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ اس ایک کے بدلہ میں 700 عطا فرماتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، النفقۃ فی سبیل اللہ النفقۃ فی الحج، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، النفقۃ فی الحج النفقۃ فی سبیل اللہ بسبع مئۃ ضعف، فرمایا جو خرچہ حج میں کیا جائے وہ اس طرح ہے گویا کہ جہاد میں خرچ کیا گیا، اور جو خرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ ایک کے بدلہ میں 700 عطا فرماتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے حج کی، کتنی شان ہے حج کی، اور حج کی فضیلت کے متعلق چوتھی بات یہ ہے کہ حج کی وجہ سے اللہ تعالی غربت و افلاس کو، تنگ دستی کو، بے روزگاری کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے لیے عمرہ اور حج کرتا ہے اللہ اس کی غربت کو، اس کے افلاس کو، اس کی تنگ دستی کو، اس کی بے روزگاری کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حج اور عمرہ کو پے با پے کرو، یکے بعد دیگرے کرو، اس سے کیا ملے گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اس سے تمہیں دو فائدے ہوں گے، اور وہ دو فائدے کیا ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فائدوں کو ایک مثال سے بیان فرمایا۔ فرمایا اگر بھٹی میں، آگ کی جو بھٹی ہے، اس میں لوہے کو ڈالا جائے، آگ کی جو بھٹی ہے اس میں لوہے کو ڈالا جائے، لوہے کا جو زنگ ہے وہ باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ جواب دیجئے، لوہے کا زنگ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح، اور ذرا غور کیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینہ مبارک میں امت کے لیے کتنی شفقت ہے، کتنا پیار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ امت کے لوگ بات کو سمجھ جائیں۔ جب باپ اپنے بچوں کو بات سمجھانا چاہتا ہے مثال بیان کرتا ہے کہ نہیں، بولیے، مثالیں دیتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ تاکہ بچوں کے دل و دماغ میں بات اتر جائے، اور جس کو کوئی تعلق نہ ہو اسے کیا ضرورت ہے مثالوں سے بات سمجھانے کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے بات کو سمجھا رہے ہیں. فرمایا بھٹی میں لوہے کو ڈالا جائے اور لوہے پر زنگ ہو تو آگ کی جو بھٹی ہے وہ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے یا زنگ باقی رہتا ہے؟ زنگ دور ہو جاتا ہے. فرمایا اسی طرح یکے بعد دیگرے پے بہ پے حج اور عمرہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ غربت کو، افلاس کو، غریبی کو اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں. نہ غریبی باقی رہتی ہے نہ گناہ باقی رہتے ہیں. تو حج کا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ غربت و افلاس کو دور کر دیتے ہیں. اور پانچواں فائدہ یہ ہے، حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ گناہوں کو دور کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور حدیث میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسک رجع کا یوم ولدتہ امہ. فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس کے حج میں رفس نہ ہو، اس کے حج میں عورتوں کی طرف جانا نہ ہو اور کوئی بیہودہ بات نہ ہو اور گناہ کی بات نہ ہو، فرمایا جب وہ حج سے واپس آتا ہے اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا. حج کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حج کی وجہ سے حج کرنے والا اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا. حج کا ایک چھٹا فائدہ یہ ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ پر جانے والا وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے. اور ذرا غور کیجئے، اللہ کا مہمان بننا چھوٹی بات ہے، ساتھی تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں. حج کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان بنتا ہے. اور اللہ کا مہمان بننا چھوٹی بات ہے یا بڑی بات ہے؟ ذرا غور کیجئے اور توجہ سے سنیے. ہم جو یہاں سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، اگر کسی دن ہمارا کفیل ہم سے کہے کہ آج تم میرے مہمان ہو، خوش ہوں گے کہ نہیں؟ بولیے ذرا، خوش ہوں گے کہ نہیں؟ کپڑے استری ہو رہے ہیں، صابن سے چہرے کو دھویا جا رہا ہے، آج ہم کفیل کے مہمان ہیں. اور اگر کفیل کی بجائے کوئی ایسا شخص جو اس سے بڑا ہے وہ ہمیں کہے کہ آج تم میرے مہمان ہو، خوش ہوں گے کہ نہیں؟ اور اگر شہر کا جو حاکم ہے یا سارے ملک کا جو حاکم ہے وہ کہیں کہ آج تم میرے مہمان ہو، خوش ہوں گے کہ نہیں؟ صدر غلام اسحاق کہے کہ آج تم سعودی عرب سے آئے ہو، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے ہو، ابھی پشاور نہیں جانا، آج رات ایوان صدر میں میرے مہمان ہو، کچھ خوشی ہوگی کہ نہیں؟ شاید اپنے بچے بھی بھول جائیں۔ اور جو اللہ کا مہمان ہو، اللہ تو وہ ہیں جو تمام حاکموں کے حاکم ہیں، ان کے خزانے لامحدود ہیں، جتنے حاکم ہیں وہ خود فانی ہیں، جتنے حاکم ہیں وہ فانی ہیں، انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ جب دنیا نے ختم ہو جانا ہے تو جو دنیا میں موجود ہیں وہ باقی رہیں گے۔ اور اللہ کون ہیں؟ وہ ساری کائنات کے خالق ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، ساری کائنات کے رازق ہیں، ساری کا والمعتمر وفد اللہ۔ تین اقسام کے لوگ وہ ہیں، تین اقسام کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، دوسرا شخص جو حج کے لیے نکلتا ہے، اور تیسرا شخص جو عمرہ کے لیے نکلتا ہے۔ اور ان کے متعلق پھر کیا بات ہے؟ فرمایا دعاہم فاجابو وسعلوہ فاعطاہم۔ ان تینوں قسم کے لوگوں کو اللہ نے دعوت دی، اللہ نے بلایا، انہوں نے اللہ کے بلانے پر، اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا، اللہ کی دعوت کو قبول کیا، انہوں نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ وَسَعَلُوهُ فَعَاطَاهُمْ۔ اب جب یہ اللہ سے سوال کریں گے تو ان کا سوال اللہ پورا نہ کریں گے، انہوں نے تو اللہ کی بات کو مانا، اب جب یہ اللہ سے مانگیں گے تو کیا اللہ ان کی بات کو پورا نہ کریں گے؟ فرمایا وَسَعَلُوهُ فَعَاطَاهُمْ۔ انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے ان کو عطا فرمایا، انہوں نے اللہ کے روبرو اپنے دامن کو پھیلایا، اللہ ان کے دامن کو بھر دیں گے، انہوں نے اللہ کے روبرو اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اللہ ان کے ہاتھوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دیں گے۔ تو چھٹی بات یہ ہے، حج اور عمرہ پر جانے والا وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ سے جو سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو پورا فرماتے۔ اور حج اور عمرہ کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جو حج پہ نکلے وہ اللہ کی سپرداری میں ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اور اللہ سے بڑی کسی کی سپرداری ہے سکتی ہے؟ اللہ سے بڑی کسی کی ضمانت ہے؟ امام ابن جریج رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا البیت دعامۃ الاسلام فمن خرج یعم ھذا البیت من حاج او معتمر کان مضمونا علی اللہ۔ فرمایا یہ جو گھر ہے یہ اسلام کا ستون ہے، اور جو کوئی حج کے ارادے سے یا عمرہ کے ارادہ سے اس گھر کی طرف نکلے اس کی ذمہ داری اللہ اٹھاتے ہیں، وہ اللہ کی سپرداری میں ہے، اور جو اللہ کی سپرداری میں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان قبضہ یدخلہ الجنہ وان ردہ ردہ باجر وغنیمہ۔ فرمایا اگر حج کے دوران عمرہ کے دوران اللہ نے اس کو موت دی تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، یہ اللہ کی سپرداری ہے، ان مکاروں اور بدماشوں کی سپرداری نہیں جو کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری میں ہے اور درمیان میں آ کے دھوکہ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا کتنے ہیں لمبا لمبا مال لیتے ہیں ہزاروں کی مقدار میں اور عین موقع پہ بے وفائی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسی بات؟ اللہ تو ایسے نہیں، جب اللہ کی سپرداری میں آیا فرمایا اگر اللہ نے حج اور عمرہ کے سفر کے دوران اس کو موت دی تو اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اگر اس کو واپس پلٹایا تو اجر و ثواب کے ساتھ واپس پلٹائیں گے، خالی ہاتھ نہ آئے گا، اس کی جھولی کو بھر کر بھیجیں گے۔ اور ذرا غور تو کیجئے، اگر کوئی کسی باغیرت باحیا سخی کریم کا مہمان بنے واپس آئے تو کچھ لے کے آتا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کا مہمان، اللہ کی سپرداری میں آنے والا، وہ خالی واپس آئے تو کیسے آئے؟ یہ بات تو اللہ کی شان کے مطابق ہی نہیں کہ ان کا مہمان اور ان کی سپرداری میں آنے والا خالی ہاتھ واپس آئے، کیسے ممکن ہے؟ حج کے جو فوائد ہیں، حج کے جو فضائل ہیں، ان میں سے ایک فائدہ، ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کو نیا کفن نہ پہنایا جائے گا، اللہ اکبر۔ اگر کوئی حاجی احرام باندھے ہوئے ہے اس کو موت آ جائے اس کو کفن نہیں پہنانا، اس کو خوشبو نہیں لگانی، اس کے سر کو ننگا رکھنا ہے۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن جب اس نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک یہ کلمات ہوں گے، کتنی شان ہوگی۔ اور جس کی زبان پر قیامت کے دن لبیک کے کلمات ہوں وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور کتنے ظالم ہیں ہم میں سے وہ جن کے گھروں میں گانوں کا چرچا ہے، اور اتنا چرچا ہے کہ بچے سوتے ہوئے بھی جب بڑبڑاتے ہیں تو وہ گانا ہی گا رہے ہیں، جو سنے گا وہی بکے گا. اب گانے کثرت سے سننے والا، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کل قیامت کے دن اس کی زبان پر کون سا گندا گانا ہوگا، اور جب زبان پر قیامت کے دن گانا ہوگا تو کدھر جائے گا. اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، حج کا آٹھواں فائدہ، آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جائے، کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا اس کی زبان پر لبیک جاری ہوگا. صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، احرام کی حالت میں تھا، اونٹنی پر سوار تھا، اونٹنی نے نیچے گرا دیا اور وہ شخص فوت ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی صوبی ولا تمسوہ بطیب ولا تخمروا برأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرمایا اپنے ساتھیوں سے، یہ جو احرام کی حالت میں فوت ہو چکا ہے اس کو غسل دو پانی اور بیری کے پتوں سے، پانی میں بیڑی کے پتے ڈالو اور اس کو غسل دو. وَكَفِّنُوهُ فِي صَوْبَيْهِ، اس کے احرام کے لیے نئی چادریں نہ لاؤ، اس کے احرام کی جو چادریں ہیں انہی دو چادروں میں اس کی تکفین کرو، انہی دو چادروں میں اس کی تکفین کرو. ولا تمسوہ بطیب، اس کو خوشبو نہ لگانا، احرام کی حالت میں یہ محرم احرام والا اگرچہ فوت ہو چکا ہے لیکن احرام کے جو احکامات ہیں اس کے لیے جاری ہیں. فرمایا اس کو خوشبو نہ لگانا. ولا تخمروا برأسه، اس کے سر کو ننگا رکھنا. جو مسلمان مرد احرام کی حالت میں آ جائے وہ اپنے سر پہ کچھ چیز رکھ سکتا ہے، ٹوپی پہن سکتا ہے؟ نہیں. فرمایا اس کے سر کو بھی ننگا رکھو. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اس کی زبان پر لبیک، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک جاری. کتنی شان ہے حج کی، اور حج کے کتنے فوائد ہیں، حج کی فضیلت اور قدر و منزلت کتنی زیادہ ہے. ایک اور فائدہ بیان کر کے بات کے تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں. حج کے فوائد میں سے، حج کے اجر و ثواب میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو حج مبرور ہے اس کا جو سلا ہے، اس کی جو جزا ہے، وہ جنت ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. فرمایا ایک عمرہ کے بعد جب دوسرا عمرہ کیا جائے، ان کے درمیان جتنے گناہ ہوں اللہ ان دو عمروں کی وجہ سے ان تمام گناہوں کو دور فرما دیتے ہیں. اور فرمایا جو حج مبرور ہے اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا جزا ہے؟ فرمایا اس کا جو صلہ ہے، اس کی جو جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے، وہ اللہ کی جنت. تو بات کے دوسرے حصے میں جو بات بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کی فضیلت کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا، اور آپ نے جو کچھ فرمایا ہے ان میں سے ایک بات یہ بیان کی کہ اسلام میں جو اعمال سب سے اعلی ہیں حج ان میں سے تیسرے نمبر کا عمل ہے. دوسری بات یہ بتلائی بوڑھا، کمزور اور عورت، اس کا حج کے لیے جانا ایسے ہے گویا کہ وہ جہاد کے لیے نکلا. تیسری بات یہ بتلائی جو مال حج میں خرچ کیا جائے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا، اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ ایک کے بدلہ میں 700 عطا فرماتے ہیں. چوتھی بات یہ بتلائی حج کی وجہ سے اور عمرہ کی وجہ سے، حج اور عمرہ کے